وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، یہ مضمون چل رہا ہے ذکر اللہ سے متعلق. گزشتہ جمعے کو بھی آپ نے ذکر اللہ کے متعلق کچھ مضامین سماعت فرمائے، مزید سماعت فرمائی ہے. حضرت یحییٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، جب اللہ تعالی نے حضرت یحییٰ بن زکریہ علی نبینا وعلیہ السلام کو بنی اسرائیل کی طرف مبعوث فرمایا، تو بنی اسرائیل کے لیے انہیں پانچ باتوں کا حکم کرنے کی تاکید فرمائی اور فرمایا کہ ان کو ہر بات کی مثال بھی سمجھائیں. چنانچہ آپ نے انہیں ارشاد فرمایا کہ نمبر ایک، صرف اللہ تعالی کی عبادت کرو، کسی کو اس کے ساتھ شریک مت بناؤ، یعنی شرک سے منع فرمایا، خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حکم فرمایا. اور اس کی یہ مثال بیان فرمائی کہ شرک کی مثال یوں سمجھو جیسے کسی نے اپنے ذاتی مال سے ایک غلام خریدا اور اپنی باندھی سے اس کا نکاح کر کے رہنے کے لیے گھر بھی دے دیا اور تجارت کرنے کو مال دیا کہ منافع کما کر جو کچھ اپنی ضروریات سے بچ جائے وہ مالک کو ادا کرتا رہے. ادھر غلام نے یہ کیا کہ منافع میں سے اپنی ضروریات کے بعد جو کچھ بچتا تھوڑا سا مالک کو دے کر باقی سب اس کے دشمن کو دے دیتا. اب تم ہی بتاؤ کہ ایسے غلام کو کون اچھا کہے گا. یعنی مالک کا غدار، جو مالک کا غدار ہو تو اس کو مالک تو کیا اچھا سمجھے گا، دوسرا بھی سننے والا اس کو اچھا نہ کہے گا. تو مشرک کی مثال غدار کی ہے کہ اللہ پاک نے اس کو پیدا کیا، کھانے کو دیا، پینے کو دیا، رہنے کو دیا، تمام نعمتوں سے مالا مال فرمایا، اور کچھ اس کے لیے عبادت کر لیتا ہے، کچھ اس کے علاوہ اوروں کی عبادت بھی کر لیتا ہے، بلکہ بعض مشرکوں کا تو کچھ انداز ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کے لیے تو نام بڑائے کو اور باقی دوسروں کے لیے بہت. آٹھویں پارے میں پاؤ کے قریب اللہ پاک نے مشرکوں کے گوشت میں حصے بنانے کا ذکر فرمایا ہے، تو اس میں اللہ پاک کے لیے جو حصہ بناتے تھے اور جو بتوں کے لیے بناتے تھے تو اللہ کے حصے میں سے بھی گھسیٹ کر وہ بتوں کے حصے میں ڈال دیتے تھے کہ اللہ کو کیا ضرورت ہے اتنی، اس کو اگر کم بھی دے دیں گے تو کیا مذائقہ ہے. اللہ پاک نے فرمایا کیسا یہ تمہارا انصاف ہے، اول تو یہ سارے کا سارا ہی مسترد ہے کہ تم نے اس اللہ کے ساتھ دوسروں کو، اور وہ بھی جو نہ سن سکیں نہ کچھ کر سکیں، بے جان ان کو شریک ٹھہرایا، تو تمہارے ایسے حصوں کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے. تو مشرک جو ہے وہ در حقیقت غدار ہے کہ مالک سے غداری کر کے دوسروں کی عبادت کرتا ہے اور عبادت میں دوسروں کو شریک بھی کرتا ہے اور ترجیح بھی دیتا ہے. تو فرمایا کہ ایسے غلام کو کون اچھا کہے گا. خود اللہ پاک نے ایسے لوگوں کی جو کچھ بھی حالت ہے قرآن پاک میں بہت مفصل جگہ جگہ بیان کی ہے اور ان کے انجام بھی بیان فرمائے ہیں کہ ان کا انجام جہنم ہے. جا جنہوں نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا اور توبہ نہ کی زندگی کے اندر مشرک ہی مر گئے تو ان کی بخشش کا کوئی کام نہیں ہے. یہ مثال صرف سننے کے لیے اور سنانے کے لیے نہیں, ہمارے آپ کے سبق حاصل کرنے کے لیے ہے کہ ہم توحید خالص پر قائم رہیں. یعنی صرف اور صرف اللہ کی ذات وہ سب کچھ ہے اور اس کے علاوہ باقی سب اس کے محتاج اور اس کی مخلوق ہے. پیغمبر ہو یا غیر پیغمبر ہو, ولی ہو یا اور دوسرے حضرات ہوں, سارے کے سارے اللہ کے محتاج ہیں اور اللہ کے مخلوق ہیں. خلاصہ اس کا یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک معنی اس طرح کہ اللہ تعالیٰ یکتا ہیں اپنی ذات میں, اپنی صفات میں, اپنی مشیت میں, اپنے ارادے میں, اپنے افعال میں, اپنے تصرف میں. اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی ساجی اور شریک نہیں, نہ ذات میں, نہ صفات میں, نہ مشیت میں, نہ ارادے میں, نہ افعال میں, نہ تصرف میں. اور اس میں کسی قسم کا کوئی نہ شک ہے نہ اشتباہ, اس لیے کہ خود جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ زندگی جو دنیاوی زندگی کہلاتی ہے ہمارے آپ کے سامنے ہے کہ آپ کیسی کیسی تکلیفیں اٹھاتے رہے, کیسے کیسے امتحانوں سے گزرتے رہے اور کیسی کیسی مشکلات سے دوچار رہتے تھے. آپ پر بڑے بڑے مصائب آئے, آلام آئے اور اللہ کی مرضی اور مشیت نافذ ہو کر رہی اور سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس سلسلے میں بالکل عاجز محض اور بے بس محض تھے. آپ کے سامنے زندگی بھر میں جتنے بھی حوادث ہوئے, سانحات ہوئے, وفاتیں ہوئیں, وہ سب آپ کا دل کب چاہتا تھا کہ ان کو دیکھیں اور یہ صدمات پیش آئیں, لیکن اللہ پاک کی مرضی اور مشیت تھی, وہ سب کچھ ہو کر رہا اور اس میں جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک مخلوق ہونے کی حیثیت سے بے بسی کھلم کھلا سب کو نظر آتی ہے. آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے, آپ کے رخسار میں حلقہ جو ہے وہ کڑا گھس گیا خود کا, اور اس کو نکالنے میں صحابہ کا دانت ٹوٹ گیا صحابی کا, اور خون آپ کا کس قدر بہ گیا, آپ کو بہت کمزوری ہو گئی. اللہ پاک کو سب معلوم ہے اور اللہ پاک ہی کے حکم سے ساری کائنات چل رہی ہے. یاد رکھیے, اللہ پاک کے اوپر کسی کا حکم نہیں اور اللہ پاک کا سب کے اوپر حکم ہے. اللہ پاک کسی کے محتاج نہیں اور ساری کائنات ذرہ ذرہ اس کا محتاج ہے. اس لیے توحید خالص پر قائم رہنا زندگی بھر اور اسی پر خاتمہ ہونا ضروری ہے. شاید کسی دل میں وسوسہ گزرے, جائز اسباب کی اللہ پاک نے خود اجازت دی ہے کہ ان کو اختیار کیا جائے, اور تقدیر پر ایمان رکھے کہ جو اللہ پاک کی طرف سے مقدر ہے وہ ہو کر رہے گا. تدبیر اختیار کر لے, تقدیر اور تاثیر اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے, وہ جو چاہیں گے سو کریں گے. اس میں پیغمبر ہوں یا غیر پیغمبر ہوں, ولی ہوں, کوئی بھی ہوں, وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کی مرضی اور مشیت کے تابع ہیں. اللہ پاک کی مرضی اور مشیت غالب ہے اور وہ اپنے اس مشیت میں اور ارادے میں جس طرح ذات میں یکتا ہے, اسی طرح سے مشیت میں اور اس تصرف میں بھی یکتا ہے. حضرت زکریہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور دوسرے اور بہت سے پیغمبر قرآن پاک گواہ ہے شہید کیے گئے. اللہ پاک پیدا کرنے والے، پیغمبر بنانے والے، حکم فرمانے والے، ہمیں آپ کو اس بات کا بھی حکم دیا ہے کہ ایمانیات میں سے ہے کہ یہ مانو کہ خیر اور شر من جانب اللہ ہے، والقدر خیره وشره من اللہ تعالی. تو حضرت زکریہ علی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آرے سے چیر دیا، دو ٹکڑے کر دیے کافروں نے، ظالموں نے، شہید ہو گئے. اور بہت پیغمبروں کو شہید کیا. کیا اللہ پاک کو معلوم نہیں؟ اللہ پاک کو سب معلوم ہے، اور اللہ پاک کی مشیت اور مرضی کے بغیر پتہ بھی نہیں ہلتا. اس لیے یہ ایمان رکھنا ضروری ہے کہ اللہ پاک کے فیصلوں میں، ان کی مرضی میں، ان کی مشیت میں، ان کے ارادے میں کسی کو بھی ذرا سا بھی دخل نہیں ہے. اور اگر کوئی دخل مان لے تو سمجھیے کہ اس نے شرک کر لیا. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ہمارے آپ کے سامنے ہے، تاریخ میں ساری موجود اور محفوظ ہے. آپ نے جب سے نبوت کا اعلان فرمایا اس وقت سے لے کر دنیا سے جانے تک آپ بڑے بڑے امتحانوں سے گزرتے رہے. ایک وقت ایسا بھی آ گیا کہ آپ مکہ مکرمہ سے جب نکلے اور طائف کی طرف گئے اور پھر وہاں سے واپس آئے تو مکہ مکرمہ میں آپ کا داخلہ ممنوع تھا. آپ نے امان چاہی اور کئی آدمیوں نے انکار کر دیا، پھر ایک نے امان دی اور اپنی ذمہ داری پر آپ کو مکہ مکرمہ میں آنے دیا. آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو شہاب ابی طالب کے اندر تقریباً 3 سال تک قید کر دیا اور کھانا پینا وہاں بند کر دیا کہ کوئی نہ پہنچائے. یہ کوئی ڈھکی چھپی باتیں تو نہیں ہیں، آپ کی حیات مبارکہ کے یہ پہلو بہت اجاگر ہیں. عالم یہ ہو گیا کہ بھوک کی وجہ سے سارے کے سارے چھالے تک کھا گئے، لکڑیاں کھا گئے. اول تو ہریالی وہاں پہاڑوں میں تھی نہیں، اور جو کچھ بھی تھوڑی بہت تھی وہ ساری بالکل ختم ہو گئی. اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم ظاہر ہے کہ جب کچھ کھاتے نہیں تھے تو آتا کیا، جب تقاضا ہوتا تو ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے مینگنی ایک آدھ آ گئی. کیسا کڑا وقت تھا آپ پر، آپ کے صحابہ پر. اللہ پاک سب کچھ دیکھ رہے ہیں اور ان کی مرضی اور مشیت سے ہی یہ سب کچھ ہو رہا ہے. یہ ماننا پڑے گا آپ کو جب ہی ایمان مکمل ہوگا. اور اسی طرح سے اور بھی آپ پر امتحان آئے. عمرہ کرنے کے لیے آپ آ رہے ہیں، حضرات صحابہ کرام کی جماعت ساتھ میں ہے. حدیبیہ کے مقام پر آپ کو روک دیا گیا جبکہ آپ صادق و مصدوق بہت معروف اور مشہور ہیں. کفار بھی آپ کی امانت کے اور صداقت کے بہت قائل ہیں. اس قائل ہونے کے باوجود آپ جب فرما رہے ہیں کہ ہم عمرہ کرنے آئے ہیں، ہم لڑنے نہیں آئے، لیکن وہ کافر آپ کی اس صداقت کو بھی ٹھکراتے ہیں، مسترد کرتے ہیں، اور اس طرح سے آپ کو مکہ مکرمہ میں داخل نہیں ہونے دیتے. یہ کسی سے ڈھکی چھپی بات ہے؟ اس دفعہ برخوردار نے پروگرام بنایا کہ حجاج کرام ساتھی جو تھے ہمارے گروپ کے، وہ اصرار کرنے لگے کہ بڑے عمرے پر لے چلیں، ہم دیکھیں، ہم عمرہ باندھ کر آئیں. تو پھر اسی ذیل میں یہ بھی پروگرام ہو گیا کہ چلے آپ حضرات کو حدیبیہ کی زیارت بھی کرا دیں. تو تو ماشاءاللہ ہمارا سارا گروپ سارا قافلہ وہاں گیا اور ایمان تازہ ہوا. آقا کے وہ سارے معاملات سامنے نظروں کے آ گئے کہ آپ جس والہانہ انداز سے اللہ کی عبادت کے لیے مدینہ منورہ سے چل کر یہاں تک آئے تھے اور ظالموں نے آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو جس طرح جبر کر کے روک دیا اور پھر اس پر حضور سرور کونین رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ذنورین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا نائب بنا کر قاصد بنا کر مکہ مکرمہ بھیجا کہ بات چیت سمجھائیں انہیں اور طے کر لیں معاملات کو اور ہم عمرہ کر کے چلے جائیں گے. اس درمیان میں خبر اڑ گئی کہ آپ کو کفار نے شہید کر دیا ہے. تو آپ نے صحابہ سے بیعت لی جہاد پر اور ایک ہاتھ پر اپنا دوسرا ہاتھ مبارک رکھا اور فرمایا کہ یہ عثمان کی بیعت ہے, عثمان کی طرف سے بیعت ہے. اگر عثمان شہید کر دیے گئے ہیں تو ان کو کفار سے لڑیں گے ہم جب تک ہم میں سے ہر ایک کی جان باقی ہوگی. تو جب اطلاع آئی کہ آپ ماشاءاللہ بقید حیات ہیں اور یہ خبر غلط اڑ گئی, ان معاملات کے طے ہونے کا جب وقت آیا, شرائط طے ہونے لگی, تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ, آپ حضرات کو معلوم ہے کہ آپ بہت زبردست جلالی طبیعت کے تھے, اللہ پاک کی طرف سے آپ کو لقب ہی ایسا زبردست ملا ہے فاروق, حق اور باطل میں تلوار کے زور پر فرق کرنے والے, فیصلہ کرنے والے. تو آپ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ یہ شرطیں آپ مانے جا رہے ہیں تو کیا ہم حق پر نہیں ہیں اور بل بلا رہے ہیں؟ ظاہری طور پر ان شرائط میں بظاہر کچھ کمزوریاں نظر آ رہی تھی کہ مسلمان اور حضور دب رہے ہیں. آپ نے فرمایا کہ صبر سے کام لو, انشاءاللہ بہت خیر سامنے آئے گی. اس میں ہمارے لیے خیر کے پہلو ہیں. چنانچہ شرائط طے ہو گئی اور یہ طے پایا کہ آپ واپس جائیں گے, اس سال ہم نہیں داخل ہونے دیں گے, آئندہ سال آئیں گے بغیر ہتھیار کے اور عمرہ کر کے چلے جائیں گے. آپ اندازہ فرمائیے ساری کائنات کا خلاصہ, محبوب رب العالمین دل چاہ رہا ہے کہ اتنی دور سے چل کر اللہ کے گھر کے قریب آ چکے ہیں, اپنے ترک کیے ہوئے شہر کے قریب پہنچ چکے ہیں, اب بامراد ہو کر ہی یہاں سے لوٹیں, لیکن مالک کی مرضی اور مشیت, اس کو آپ سوچئے کہ اللہ پاک کی طرف سے اسی طرح سے مقدر تھا کہ اس سال آپ عمرہ نہ کر سکیں گے. اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی رکاوٹ ہے کیا؟ کوئی مشکل ہے کیا؟ کوئی نہیں. لیکن اللہ پاک کی مرضی اور مشیت جیسے چاہے اپنی کائنات میں تصرف فرمائے. سمجھے بات کو آپ؟ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بہت دل چاہ رہا ہے عمرہ کر کے ہی جائیں, لیکن شرائط طے ہو گئی اور واپس جانا ہے. سارے کے سارے صحابہ دل شکستہ ہو گئے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ام المومنین سے فرماتے ہیں کہ اب احرام یہی کھولنا ہے. میں نے باہر جا کر صحابہ سے کہا کہ احرام کھول دو, صحابہ احرام نہیں کھول رہے ہیں. ایسا غلبہ ہو گیا غم کا کہ یہ کیا ہو گیا, کس خوشی خوشی سے ہم وہاں سے چلے اور ہمیں وہاں نہ پہنچنے دیا, غم میں ڈوب گئے. اس وجہ سے یہ صورت پیش آئی. وہ ام المومنین نے فرمایا کہ آپ باہر نکل کر خود احرام کھول دیجئے, حجامت کرا لیجئے اور احرام کھول دیجئے, صحابہ پھر آپ کی اتباع میں کھول دیں گے. غلبہ ہے غم کا بہت زیادہ. اور یہی ہوا، جیسے آپ نے باہر نکل کر حجامت کرائی اور احرام سے باہر آئے، صحابہ کرام نے بھی حجامتیں کرائی اور حلال ہو گئے. بہرحال یہ واقعہ تو بہت طویل ہے، تو قصہ مختصر آپ کو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے واقعات دیکھ کر اس بات پر ایمان لانا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مرضی اور مشیت میں یکتا ہیں، ان کے حبیب ہیں اور ایسے ہیں کہ پوری کائنات میں ان جیسا کوئی نہیں پیدا کیا اللہ پاک نے. لیکن اللہ پاک کی مرضی اور مشیت اسی طرح سے ہے اپنے محبوب کے بارے میں کہ وہ واپس چلے جائے تو واپس ہی ہو گئے اور عمرہ اس وقت ادا نہ کر سکے. طائف گئے بہت آس امید لگا کر، تین سردار تھے، ایک نے تو کہہ دیا میں منہ لگانا ہی پسند نہیں کرتا، دوسرے نے بھی آپ کو کوئی بات چیت کے لیے مناسب نہ سمجھا اور التفات نہ کیا، تیسرے تھے انہوں نے کہا بھگاؤ یار سے ان کے پیچھے لڑکے لگاؤ، لڑکے لگا دیے، پتھر مارنے لگے، پیر مبارک لہو لہان ہو گئے، خون نکل نکل کر بہتا رہا اور آپ کے مبارک نالین میں وہ خون جمتا رہا اور آپ کے پیر مبارک جو ہے وہ نالین سے چپک گئے. بھوکے پیاسے تھکے ہوئے چور چور چل چل کر اور اوپر سے پھر پتھر بھی کھائے اور لہو لہان بھی ہوئے، کوئی پرسان حال نہیں، اللہ پاک دیکھ رہے تھے کہ نہیں؟ اللہ پاک کی مرضی اور مشیت شامل تھی کہ نہیں؟ اللہ پاک نے اپنے حبیب کو دیکھا بے بس اور بے کس، بھوکے اور پیاسے واپس لوٹے ہیں، کام نہیں بنا، کسی نے ذرا سا بھی آسرا نہ دیا، اور پھر آگے چل کر ایک باغ کے مالک کو کچھ خیال گزرا، اس نے کہا کہ ان کو یہاں بیٹھ جانے دو، تھوڑی دیر آرام کر لیں، پھر ان کو یہاں سے چلتا کر دینا. اور اس وقت اس نے اپنے ملازم سے کہا کہ ان کی شکل سے لگ رہا ہے کہ نہایت ہی بھوکے پیاسے ہیں، چہرہ یہ بورڈ ہے، سائن بورڈ ہے، اندر کا سب کچھ بتا دیتا ہے، انسان بھوکا ہو پیاسا ہو پیٹ بھرا ہوا ہو چہرے سے پتہ چل جاتا ہے. بتیرے لوگ ملتے ہیں جو قسم کھا لیتے ہیں، کلمہ پڑھ لیتے ہیں مسجد میں کہ جی اتنے وقت سے پاکے سے ہوں لیکن پیٹ اس کا اندر سے خوب بھرا ہوا ہے دبا دب. اور ایک وہ شخص ہے کہ منہ سے کچھ بھی نہیں کہتا لیکن چہرہ اس کا بتا دیتا ہے کہ اس کا پیٹ بالکل خالی ہے اور یہ فاقے سے ہے. تو ملازم کو حکم دیا کہ انگور کے خوشے لے جاؤ اور ان کو کچھ انگور دے دو، کچھ کھجوریں دے دو. وہاں جب آپ بیٹھے، اس ملازم نے بات چیت کی، وہ عیسائی تھا، تو اس نے بات چیت سنی بہت متاثر ہوا اور اس نے کہا کہ آپ مجھے اللہ کے سچے پیغمبر معلوم ہوتے ہیں، جو نشانیاں آپ میں دیکھ رہا ہوں. مالک سے بتایا، اس نے کہا کہ بس زیادہ التفات کی ضرورت نہیں ہے، تھوڑا بہت کچھ کر دیا، اب ان کو یہاں سے بھگا دو. ذرا آپ غور فرمائیے کہ انسانیت کا جنازہ نکلا ہوا ہے، ایسی پیاری ہستی اور ایسی پیاری مشفق ہستی کہ وہ اتنے کچھ کے باوجود بھی جب فرشتے کہہ رہے ہیں کہ آپ کا ایک اشارہ ہو جائے تو ہم اس بستی کو پیس دیں، پتھروں کے بیچ میں دبا دیں ان کو، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ مجھے کیا ملے گا، اور فرماتے ہیں کہ اے اللہ انہیں ہدایت عطا فرما، یہ مجھے پہچانتے نہیں، یہ مجھے جانتے نہیں. فرمایا کہ یہ نہیں تو ان کی اولادیں ہدایت پائیں گی. تو بار کیپ وہاں سے جس بے بسی اور بے کسی سے نکلے تو یہ آپ دیکھ لیجئے کہ حضور سرور کائنات رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالی کے بنائے ہوئے پیغمبر اور پیغمبروں کے سردار، پیغمبروں کے امام، متقیوں کے امام، یہ سب کچھ ہو چکا ہے، معراج ہو چکی، اس پر آپ یہ دیکھیے کہ اللہ پاک کی اسی طرح مرضی مشیت ہے، وہ مرضی اور مشیت پوری ہو کر رہی کہ نہیں. مضمون ہے ذرا ظاہر ہے کہ تکلیف دے، لیکن میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں آپ حضرات کو کہ اہل بدعت جو ہیں وہ ان مضامین میں گڑبڑ کر جاتے ہیں، اور اللہ پاک کی مرضی اور مشیت کے اندر اسی طرح افعال میں، تصرف میں، عبادت میں وہ شریک کر لیتے ہیں. یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی کسی طرح بھی سادی شریک نہیں ہے. تو توحید خالص پر قائم رہنا ہمارا آپ کا ضروری ہے. اللہ پاک کی مرضی اور مشیت ہوئی، پیغمبروں کے ٹکڑے کر دیے. اللہ پاک کی مرضی مشیت ہوئی تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام پیدا ہوئے اس سال جس سال لڑکوں کو قتل کیا جاتا تھا. والدہ ماجدہ نے چھپایا اور دل میں ظاہر ہے کہ دکھ دکھی مستقل، پریشانی مستقل کے کہیں خبر نہ دے دے کوئی کہ ان کے یہاں بیٹا ہوا ہے. اس سال اس سے پہلے حضرت ہارون علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام پیدا ہو چکے تھے، وہ سال تھا کہ جس سال بچوں کو، لڑکوں کو زندہ چھوڑنا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے جس سال لڑکوں کو ذبح کرنا تھا. چھپایا چھپایا لیکن دل جو ہے وہ برداشت نہیں کر پاتا. اللہ پاک نے القا فرمایا کہ اے موسیٰ کی ماں، ہمارے موسیٰ کو ہمارے بھروسے پر صندوق میں نہلا دلا کر، لٹا کر صندوق بند کر کے پانی میں چھوڑ دو، آگے پھر ہماری قدرت دیکھو اور ہمارا کرشمہ دیکھو، ہماری شان دیکھو. دل میں القا فرمایا اور حکم فرما دیا، ماں نے تیاری کی لیکن دل میں ذرا دکھ دکھی آئی تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے دل کو مضبوط کر دیا کہ یہ کام آپ کر لیں، یہ ہماری طرف سے حکم ہے. اور اللہ کی شان دیکھیے کہ ماں نے صندوق میں لٹا کر بند کر کے پانی میں چھوڑ دیا، فرشتے لے گئے اور بادشاہ کے محل میں پہنچا دیا صندوق کو. اب تو دل میں اور بھی زیادہ خدشے ہونے لگے کہ لو بھائی وہ تو وہاں پہنچ گئے جہاں سے ڈر لگ رہا تھا. بہن وہ پیچھے پیچھے دور دور سے دیکھتی رہی کہ صندوق کہاں جاتا ہے. وہاں جو صندوق پہنچا تو ہلچل مچ گئی. صندوق کو نکالا گیا، جو کھولا تو دیکھا کہ اس میں تو بہت خوبصورت بچہ موجود ہے، اور قسمت سے فرعون کے یہاں اولاد نہیں تھی. ایلیا محترمہ بہت زیادہ بچے کو چاہتی تھی کہ اللہ پاک اولاد دے. جب ادھر سے کوئی سلسلہ نہیں ہوا، یہ قدرت کی طرف سے جو عطیہ ملا تو دل و جان سے اس کو اپنے لیے منتخب کر لیا اور سینے سے لگا لیا. جب فرعون نے دیکھا تو اس نے کہا کہ مجھے کچھ کھٹکا لگتا ہے کہ یہ بچہ کہیں میری سلطنت کے زوال کا باعث نہ بنے. نجومیوں نے بتا دیا ہے کہ ایسا بچہ پیدا ہوگا اور یہ ہوگا. اس نے کہا کہاں آپ ان باتوں میں لگے، یہ بچہ بڑا بھولا بھالا پیارا بچہ ہے، اس کو اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں. تو اس نے کہا کہ تو بیٹا بنا لے، میں نہیں بناتا. اس نے قتل کا ارادہ کیا تو زوجہ محترمہ نے منع فرمایا. پرورش ہوتی رہی، شاہی دربار میں پہنچا دیے گئے. دودھ کا مسئلہ پیدا ہوا، دودھ پیتے تو تھے، چھوٹی سی عمر تھی، تو آرڈر ہو گئے، اعلان ہو گئے کہ جی کوئی بھی دودھ پلانے والی پہنچے اور دودھ پلائے تو اس کو انعام و اکرام سے نوازا جائے گا. بڑا بولا بالا بچہ مل گیا ہے. چنانچہ جتنی بھی دایائیں آ سکتی تھیں آئیں، دودھ کے لگاتی ہیں، آپ منہ موڑ لیتے ہیں. بہن بھی موقع لگا کے وہاں پہنچی اور کہا کہ ایک محترمہ ہیں، میری والدہ ماجدہ ہیں، اگر آپ لوگ اجازت دیں اور چاہیں تو ان کو بھی لا کے دیکھ لیں، ٹرائی کر لیں. کہا جی ہاں اجازت ہے، ان کو بھی لا کے دیکھ لیں، شاید کہ پکڑ لیں دودھ. اللہ پاک نے رات میں رات کو رکھا ہوا ہے، پردے میں ساری بات رکھی ہوئی ہے. والدہ ماجدہ پہنچ گئی وہاں محل میں، جیسے ہی قریب کیا تو فوراً دودھ پکڑ لیا. حکم ہو گیا شاہی کہ یہ دودھ پلایا کریں گی، دیکھ بھال رکھیں گی اور ان کو نوازا جائے گا. اللہ پاک نے وہ خطرات ختم فرما دیے. اور اس طرح سے قصہ مختصر، شاہی دربار میں پرورش کا سلسلہ ہو گیا. اللہ پاک کی قدرت دیکھیے کہ آگے چل کر جب جوان ہو گئے تو ایک واقعہ ہو گیا. ہوا سب اللہ کی مرضی اور مشیت سے، یہ ضرور کہیے، دل میں رکھیے، اللہ کی مرضی مشیت کے بغیر کوئی چیز نہیں ہل سکتی، کوئی پتا نہیں ہل سکتا، کوئی کام نہیں ہو سکتا. ظاہر ہے کہ آپ شہزادے تھے وقت کے، گھومتے تھے پھرتے تھے، بڑی عزت تھی. ایک دفعہ آپ جو گئے بازار کی طرف سے جا رہے تھے تو دیکھا کہ ایک اپنی قوم کا ایک فرعون کی قوم کا دونوں آپس میں الجھ رہے ہیں. فرعون جو تھا یہ قبطی تھا، اس کی قوم قبطی تھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے تھے، ان کی قوم بنی اسرائیل تھی، جس کو آپ اور ہم آج بھی جانتے ہیں. اللہ پاک ان کے شر سے عالم اسلام کو بچائے،
آمین.
تو دونوں الجھ رہے تھے، آپ قریب گئے کہ کچھ فیصلہ کرا دوں، کیونکہ فرعونی فرعون تھے اور بنی اسرائیل تھے، بہت زیادہ بیگار لیتے تھے، مفت میں کام لیا کرتے تھے، پیسہ پائے کچھ دیا نہیں کرتے تھے، تنگ کرتے تھے بہت، مار پیٹ کرتے تھے بہت، ظلم کی انتہا کر رکھی تھی. چنانچہ آپ نے آگے بڑھ کر کچھ جو بھی بچاؤ کرانا چاہا تو وہ قبطی ذرا الجھنے لگا. آپ نے اس کو ایک گھوسا دیا صرف، یہ دور ہو جائے، وہ پیغمبری گھوسا کھا کے سیدھا اوپر چلا گیا، تانی بھی نہیں مانگا. اللہ پاک کی مرضی اور مشیت سے ہوا. اب یہ واقعہ جو تھا وہ اسرائیلی کو معلوم تھا کہ ان کے ہاتھ سے قتل ہو گیا اور کسی تیسرے کو پتا نہیں. چنانچہ وہاں وارنٹ گرفتاری کا سلسلہ ہوا کہ بھئی کس نے مارا ہمارے آدمی کو، کس کی جرات جس نے ہمارے آدمی کو قتل کر دیا، قاتل کو پکڑا جائے. دوسرا دن ہوا تو پھر آپ نکلے تو دیکھا کہ وہی اسرائیلی پھر ایک اور قبطی کے ساتھ میں الجھا ہوا نظر آیا. پھر سوچا کہ چلو کل تو جو ہو گیا سو ہو گیا، آج فیصلہ کرا دوں. جو قریب پہنچے تو جھگڑا ہو رہا تھا، بات سنی اور کچھ آگے کو بڑھے تو اسرائیلی نے سمجھا کہ کل اس کا نمبر تھا، آج میرا نمبر ہے. اس نے کہا کہ موسیٰ، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ زمین میں تمہارا ہی تمہارا روب داب رہے؟ کل تم نے اس قبطی کو مار دیا، آج مجھے مارنے کے لیے آگے آ رہے ہو؟ اتنا کہنا تھا کہ قبطی تو جھگڑا چھوڑ کے بھاگ لیا سیدھا دربار کی طرف. تم نے کہا جی قاتل کا پتہ چل گیا، وہ تو تمہارے شہزادے ہیں. وہاں سے وارنٹ گرفتاری جاری ہو گئے کہ جی ان کو گرفتار کر کے لے آیا جائے. دربار میں آپ کے محبت والے اور چاہنے والے بھی تھے، وہ بہانے سے وہاں سے دوڑے اور اس طرح سے آپ کو ڈھونڈا. اور ڈھونڈنے کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ اب بتائیے، معاملہ گڑبڑ ہو گیا ہے، بات کھل گئی ہے، آپ کی گرفتاری کے وارنٹ جاری ہو گئے ہیں، لہذا آپ سلطنت چھوڑ دیں اور چلے جائیں. اللہ تعالیٰ کی قدرت بھی دیکھیے ذرا، شاہانہ انداز سے پلوا دیا، جو تلوایا اور اس کے بعد آگے کے جو مراحل تھے اس میں خوب پلوایا، شہزادے رہے. اور جب یہ مسئلہ ہو گیا تو ایسا وقت آ گیا کہ بھوکے پیاسے منزل کا کچھ پتا نہیں، چلے گئے اس خیرخواہ کے کہنے پر. بیسویں پارے میں قرآن پاک میں موجود ہے. چلتے چلے گئے، چلتے چلے گئے، ایک بستی میں پہنچے بہت دور، بھوکے اور پیاسے، اپنے پاس اب کچھ بھی نہیں، تنہا تنہا، سارا سب کچھ تو وہاں محل میں رہ گیا. وہاں پہنچ کر ایک درخت کے سایہ میں بیٹھ کر کہا، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یا اللہ بھوکا پیاسا ہوں، کھلائیے پلائیے، جان نکلی جا رہی ہے. دربار میں کیا کچھ نہیں کھاتے تھے اور کیا کچھ نہیں پیتے تھے، کس قدر خیال تھے، کس قدر آرام تھے، کس قدر عیش تھے. اللہ کی مرضی اور مشیت اسی طرح ہوئی کہ وہاں سے اس طرح سے بے آسرا نکل گئے اور ایسی سلطنت میں پہنچ گئے جس کا آتا پتا کچھ معلوم نہیں. بہرحال بات میں بات دور چلی جائے گی. وہاں پہنچے، بیٹھ گئے، دیکھا کہ سامنے کنواں ہے، لوگ آئے اور پتھر ہٹایا اور اپنے جانوروں کو پانی پلایا اور پتھر ڈھکا اور چل دیے. ایک طرف کو دو لڑکیاں با پردہ با حیا وہ اپنے جانوروں کو رو کے کھڑی تھی. جب سب لوگ چلے گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا ترس آیا کہ بیچاریاں بے بس تو تھیں ویسے ہی لڑکی ذات تھی, اور لوگوں نے یہ کیا کہ جانے کے بعد پانی پر کنویں پر پتھر بھی رکھ دیا, تو اب یہ دو بیچاری کمزور بچیاں پتھر کو کیسے ہٹائیں گی. اللہ پاک نے آپ کو وہ قوت پیغمبری عطا فرمائی تھی, آپ نے اکیلی جان نے وہ پتھر ہٹا کر ان بچیوں کی بکریوں کو سیراب کر دیا. پانی نکال نکال کر پلاتے رہے, بکریاں سیراب ہو گئیں. بچیاں بڑی حیران ہوئی اور بہت خوش ہوئی کہ یہ ایسا نیک خوب انسان کہ جس نے اکیلے نے پتھر اٹھا لیا, کئی آدمی مل کر اٹھاتے تھے, اس نے اکیلے نے پتھر اٹھا کر ایک طرف رکھ دیا اور اوپر سے بغیر کسی معاوضے کے ہماری بکریوں کو سیراب کر دیا. بکریاں گھر لے کر آئیں تو ابا جی سے کہا, ابا جی ایک بہت ہی نیک خوب انسان وہاں آئے ہوئے تھے, درخت کے سایہ میں بیٹھے تھے, بڑے بے بس اور بے کس نظر آ رہے تھے, بھوکے اور پیاسے لگ رہے تھے, چہرہ اترا ہوا تھا, کہیں دور کے آئے ہوئے معلوم ہوتے ہیں, گرد و غبار سے اٹے ہوئے ہیں, تو اگر آپ کی مرضی ہو جائے انہیں بلا لائیں اور آپ انہیں ملازم رکھ لیں تو کام اچھا ہو جائے گا, ہم بھی بے فکر ہو جائیں گے, مجبوری کو باہر جانا پڑتا ہے, آپ کی ضعیفی ہے اور وہ ماشاءاللہ بہت کریل نوجوان ہے, طاقتور اتنے کہ پتھر اکیلے نے اٹھا لیا. ابا جی نے کہا انہیں فوراً بلا لاؤ. چنانچہ بلانے گئی, بات چیت ہوئی تو آپ نے فرمایا میں آگے ہو جاتا ہوں تم پیچھے ہو جاؤ, مجھے بتاتی رہنا کہ کس طرف کو چلنا ہے تاکہ غیر عورت پر نظر نہ پڑنے پائے. اب جو ان کے پاس پہنچے, ملاقات ہوئی, سلام دعا ہوئی, بٹھایا, کھلایا پلایا, کہا بے فکر ہو جائیے آپ اس سلسلہ سے نکل گئے, یہ مدین ہے اور میں شعیب ہوں علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام, اور یہ میری بچیاں ہیں. بہرحال شرائط طے ہو گئی کہ 10 سال تک آپ خدمت کیجئے, مزدوری کیجئے اور بچی کا میں نکاح آپ کے ساتھ کر دوں گا. تو قصہ مختصر, کائنات جتنی بھی ہے اس میں پیغمبر بھی آئے, ولی بھی آئے, شیطان بھی آئے, فرعون بھی آئے, نمرود بھی آئے, اور اس طرح سے نہ جانے کون کون آئے, جو بھی آیا اللہ کی مرضی اور مشیت ہر ذرے کے ساتھ میں وابستہ ہے. ساری مخلوق جو ہے پیغمبروں سمیت اس کی محتاج ہے اور اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں. یہ عقیدہ ہے قرآن و سنت کا, قرآن و حدیث کا, اور یہ عقیدہ ہمیں آپ کو رکھنا چاہیے. کھلانے والے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ, پلانے والے صرف اللہ تعالیٰ, اور پالنے والے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ, ہر چیز کے اندر صرف اللہ تعالیٰ. اسباب کی دنیا میں اللہ پاک نے سبب بنا دیے, کسی کا ہاتھ بیچ میں واسطہ بنا دیا اور کسی کو ذریعہ بنا دیا, یہ دیگر چیز ہے, ورنہ اصل کھلانے پلانے والے, پالنے والے اور پرورش کرنے والے اللہ ہی ہیں. امید کرتا ہوں کہ بات سمجھ گئے ہوں گے. تو پہلی بات جو ہے, صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو, کسی کو اس کے ساتھ شریک مت بناؤ. اور شریک ٹھہرانے والے کی مثال بتا دی, تو غرض کہ اللہ پاک اپنی ذات میں بھی یکتا, اپنی مشیت میں بھی یکتا, اپنی ذات میں بھی یکتا, صفات میں بھی یکتا, مشیت میں بھی یکتا, ارادے میں بھی یکتا, تصرف میں بھی یکتا, افعال میں بھی یکتا. اللہ تعالیٰ کی صفتیں بہت ہیں, اس کی کسی بھی صفت میں کوئی بھی شریک نہیں ہے. جس طرح ذات میں کوئی شریک نہیں, اسی طرح سے صفات میں بھی کوئی شریک نہیں. فرماتے ہیں دوسرے, آپ نے ان کو نماز کا حکم دیا اور اس کی یہ مثال دی کہ جیسے کوئی شخص کسی بادشاہ کی ملاقات کے لیے اجازت حاصل کرے, لیکن شرف باریابی حاصل ہونے پر جب بادشاہ اس کی طرف متوجہ ہوا کہ اس کی حاجات معلوم کر کے پوری کرے, تو یہ خود کمال غفلت سے دائیں بائیں جھانکنا شروع کر دے, جس پر بادشاہ بھی منہ موڑ کر اس کی طرف سے بے نیاز ہو بیٹھتا ہے. نماز کا حکم دیا کہ اللہ ہی کی عبادت کرو, صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے نماز پڑھو, یہ وہ جامع عبادت ہے نماز, کہ اس میں اللہ پاک نے سبھی کچھ رکھ دیا ہے، اور جو صحیح طور پر نماز پڑھے تو اس کے زبردست فوائد مرتب ہوتے ہیں، بہت فضائل ہیں. اور سب سے پہلے اسی کے بارے میں بات پرس ہوگی. چنانچہ آدمی اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنی عطاؤں سے مالا مال ہوتا رہے اور وہ بلائیں اور پوچھیں کہ بھئی تمہیں کیا چاہیے، اس وقت وہ لاپرواہی برتے اور ادھر ادھر دیکھے، تو آپ خود اندازہ فرمائیے کہ مثال جو دی حضرت یحییٰ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے، اللہ پاک ناراض ہوں گے کہ نہیں کہ ہم نے بلایا اور ہم کہہ رہے ہیں کہ اپنی حاجتیں بیان کرو، ہم تمہاری حاجتیں پوری کریں، اور وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا تو غصہ آئے گا کہ نہیں؟ ایسے دنیا میں بھی آپ یہ سمجھ لیجئے کہ کوئی حاکم کسی کو بلائے اور جس کو بلایا ہے اس کو بلانے کے بعد پوچھتے ہیں کہ کیا کام ہے آپ کو، بولیے کہیے، تو وہ نہ کہے ادھر دیکھے ادھر دیکھے اس طرح سے پاگلوں کی طرح دیکھے، تو اس حاکم کو غصہ آئے گا کہ نہیں؟ بعض بعض وقت مجھے بھی ایسے سابقے ہوتے ہیں، صرف سمجھانے کی حد تک عرض کرتا ہوں کہ کوئی شخص آیا، مرد آیا یا عورت آئی، ضرورت مند ہے، حاجت مند ہے، کچھ اپنا کہنا چاہتے ہیں، میں کہہ رہا ہوں کہیے، ادھر دیکھ رہے کبھی ادھر دیکھ رہے، جی کیا کہنا ہے آپ کہیے، کوئی کچھ نہیں کہتے. اس طرح سے چند بار جب ہو جائے تو آپ خود اندازہ فرمائیے کہ پھر غصہ آئے گا کہ نہیں. کہ بھائی جب تم کہنے کے لیے کچھ آئے ہو اور موقع مل گیا کہ بات کرو اور میں کہہ بھی رہا ہوں کہ کہو کیا کہنا ہے، اس پر وہ نہیں کہتے، پھر کہہ رہا ہوں کہ بھائی کیا کہنا چاہتے ہو کہو، میں کان لگائے ہوئے ہوں، سننے کے لیے تیار ہوں، لیکن جب وہ نہیں کہے ادھر دیکھے اور ادھر دیکھے تو پھر غصہ آئے گا کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ کی شان تو بہت اونچی ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نماز میں یوں سمجھو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے ہیں اور تم اللہ تعالیٰ کے سامنے ہو. ایک حدیث کے اندر تو اتنا ہے کہ اخلاص کا جو اعلیٰ درجہ ہے کہ نماز پڑھو تم اس طرح گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ درجہ حاصل نہیں ہو سکے تو یہ ضرور پیدا کر لو طبیعت میں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہے ہیں. اور کس کے سامنے کھڑے ہو؟ جو مالک ہے، خالق ہے، رب ہے، سب کچھ ہے، اس کے سامنے کھڑے ہو تو ادب کو ملحوظ رکھو اور اپنی حاجت اور مراد جو اس نے طریقہ سکھایا ہے اس کے مطابق اس کے سامنے پیش کرو. اور حاجت اور مراد میں ابھی جمعے میں بھی تھوڑا سا بیان کیا میں نے کہ ہدایت جو ہے یہ بہت اہم چیز ہے، اس لیے اللہ پاک نے سب سے پہلی صورت میں ہمیں آپ کو اسی کی تعلیم دی ہے کہ اس دن صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس کی تاکید کی کہ یہ تم دعا مانگے جاؤ. جب نماز پڑھو تو ہر رکعت کے اندر حرم شریف پڑھو گے اور یہ دعا مانگو گے، اس لیے کہ تمہارے گمراہ ہونے میں دیر نہیں لگتی. اس لیے قدم قدم پر، اور وہ بھی خاص جب اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے ہو، عاجزی کا فکر بنے ہوئے ہو، جب اس سے یہ التجا کرو وہ التجا سنتا ہے اور قبول کرتا ہے. اسی طرح سے اپنی عبدیت کا اظہار کبھی کھڑے ہو کر کر رہے ہو، کبھی جھک کر کر رہے ہو، کبھی پیشانی زمین پر رکھ کر کر رہے ہو کہ یا اللہ یہ پیشانی صرف آپ ہی کے لیے جھک سکتی ہے اور کسی کے سامنے نہیں جھک سکتی، لہذا اس کو میں نے فرش پر رکھ دیا ہے، جو سب سے زیادہ یوں سمجھ لیجئے کہ ذلیل کرنے کا طریقہ اور انداز تھا، میں نے اس کو اختیار کر لیا. اور زبان سے کہتا جاتا ہے بندہ بے ساختہ سبحان ربی الاعلی، اس ادنا نے اپنی پیشانی اس اعلی کے سامنے رگڑ دی، رکھ دی فرش پر. حضور سرور کونین رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں اور میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، فرماتے ہیں کہ تم نے پیشانی فرش پر کیا رکھی، تم نے حقیقت میں عرش پر رکھ دی اور اللہ کے قدموں پر تم نے سر رکھ دیا. اگر ایک نمازی اس جہان کو پوری طرح رکھے کہ رب کے سامنے کھڑا ہوں میں، تو وہ پھر نماز نماز ہوتی ہے. اور جو یہ نہ سمجھے تو نیت باندھتے ہی کبھی ادھر کھو جاتا ہے، کبھی ادھر کھو جاتا ہے، کبھی ادھر کھو جاتا ہے، کبھی کپڑے ٹھیک کرتا ہے، وہ بھول جاتا ہے کہ کس کے سامنے کھڑا ہے، تو پھر اس کو یہ ادب نصیب نہیں ہوتا۔ بڑے مؤدب رہنے کی ضرورت ہے کہ رب کے سامنے کھڑے ہو۔ دنیا کے بڑے افراد جو ہوتے ہیں، افسران ہوتے ہیں، ان کے سامنے آدمی جو ہے وہ لایانی حرکت نہیں کرتا اور بہت محتاط رہتا ہے، اور مالک و خالق کے سامنے کھڑے ہو کر اس طرح کی حرکت کرے تو کتنی بڑی بے ادبی کی بات ہے۔ ایک سبق آموز واقعہ کرتا ہوں، اس دفعہ حج میں کافی پیش آتی رہی بہت سی ایسی صورتیں تکلیف دے۔ ایک شخص تھا میرے برابر میں، مسجد نبوی میں کھڑا تھا الٹے ہاتھ کو، وہ مستقل ناک میں چمچہ چلا رہا تھا، جو نہایت ہی مایوب معاملہ ہے۔ اور کوئی پریشانی ہے نماز پڑھ لو پہلے، اس کے بعد صاف واف کرو، لیکن نماز کی حالت میں اس کا دایاں ہاتھ جو تھا وہ مستقل ناک پر لگا ہوا تھا، چمچہ چلاتا تھا، اور غضب پر غضب یہ تھا کہ بعد میں پھر وہ دیکھتا بھی تھا۔ نماز پڑھنی مشکل ہو گئی، ظاہر ہے کہ آدمی آنکھ بند نہیں کر سکتا نماز میں، پڑوس میں کھڑا ہے تو دکھتا ہی دکھتا ہے۔ عاجز کر دیا اور نماز جماعت کی، اور وہ بھی پھر مدینہ منورہ کی، سلام پھیرا تو میں نے کہا کہ بھائی تم نے تو کمال کر دیا، تم نماز کے اندر یہ چمچہ مستقل چلاتے رہے، تم نے ہاتھ اپنا نہ یا گھٹنے پر رکھا نہ زمین پر رکھا، مستقل تمہارا ہاتھ جو ہے ناک کے اندر رہا، کیسے غضب کی بات ہے؟ تم کس کے سامنے کھڑے تھے اور تم کس کی عبادت کر رہے تھے؟ تم کیا کر رہے تھے؟ تم نے میری بھی نماز جو ہے وہ خراب کی اور خلل پیدا کیا، کچھ تمہیں سمجھنا چاہیے، ذرا خیال کرنا چاہیے۔ بڑا افسوس ہوا کہ تم مستقل، اور پھر غضب پر غضب یہ کہ انگلی کو دیکھتے ہو تم باہر نکال کے، پھوٹ کے سیدھا چل دیا۔ اور ایسے کئی واقعات ہوئے۔ تو بہرحال اللہ کے سامنے کھڑا ہو بندہ بہت مؤدب۔ اسی لیے حضرات فقہاء کرام نے فرمایا ہے کہ خارش اگر بہت بے چین کر دے تو تھوڑی سی کھجالے کہ گزارا ہو جائے، ورنہ مستقل خارش میں کھجانے میں نہ لگے، بس یہ دھیان رکھے کہ کس کے سامنے کھڑا ہے۔ جب یہ دھیان رکھے گا تو پھر اس کی خارش بھی جو ہے موقوف رہے گی، اگرچہ بے چین۔ مالک کے سامنے کھڑا ہو اور مالک کے سامنے کھڑے ہو کر پھر بے التفاتی کا مظاہرہ کرے تو بہت بڑی بے ادبی کا مرتکب ہے، پھر اسے کیا ملے گا؟ اس کی